الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إني أستغفر الله في اليوم 100 مرة وفي رواية 70 مرة رواه مسلم. بزرگوں بھائی اور دوستو عزیزو، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے انسان بنائے، ایک وہ ہیں جو اللہ کو ماننے والا، ایک وہ ہیں جو اللہ کو نہ ماننے والا. یہ نظام پہلے سے چلا آیا، یہ نظام دنیا میں نہیں ہے، یہ تو اوپر سے چلا آیا ہوا نظام ہے. اللہ کے وہاں بھی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ایک مخلوق وہ تھی کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ ماننے والی مخلوق. اور اللہ کی ایک مخلوق وہ تھی کہ جنہوں نے سجدہ نہیں کیا بلکہ اللہ کے سامنے دلیلیں کی اور یوں کہا کہ اللہ میں آگ سے بننے والا، یہ مٹی سے بننے والا، مٹی نیچے رہتی ہے، آگ اوپر رہتی ہے. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھ کو آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، اوپر والا نیچے والے کو سجدہ کیسے کرے؟ یہ اللہ کے باغی اور نافرمان مخلوق ہے، جس کو شیطان کہا گیا، جس کو ابلیس کہا گیا، جس کو مردود کہا گیا، جس کو نالائق کہا گیا، اور حق تعالی جل شانہ نے اس کو اپنے دربار سے نکالا. اب جب کائنات کو بسانے کی باری آئی اور اس دنیا کو وجود دینے کی باری آئی تو اللہ نے دنیا میں پہلا انسان بھیجا اور اس پہلے انسان کو نبی بنا کر بھیجا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی ابتدا انسان سے بھی ہے اور دنیا کی ابتدا نبوت سے بھی ہے. پہلا انسان آیا جس سے دنیا بنی اور اسی کو نبی بنایا جس کو نبوت دی گئی. تو آدم انسان بھی ہے، آدم نبی بھی ہے. تو کائنات کی ابتدا انسان سے ہوئی اور نبوت سے ہوئی، اور اسی آدم کو انسان ہونے کے ساتھ نبی بنایا. اور اس میں اشارہ کر دیا کہ کوئی بھی انسان نبوت کی تعلیم کے بغیر اللہ کا پیارا نہیں ہو سکتا. یہ ایک مسلم مسئلہ ہے، کوئی بھی انسان نبی کی تعلیم کے بغیر، انبیاء کی تعلیم کے بغیر اللہ کا پیارا نہیں ہو سکتا ہے. انبیاء کی تعلیمات وہ تعلیمات ہیں کہ جن تعلیمات کو پڑھنے سے بندہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام آئے، ان تمام کی تعلیمات جب ہم غور کرتے ہیں، سارے نبیوں کی تعلیم ایک ہی ہے کہ تم اللہ سے مل جاؤ، اللہ سے تعلق جوڑو. ان کی قوموں نے ان کو کیسے کیسے القاب دیے. کبھی تو قوموں نے یوں کہا، اے نوح ہم آپ کو بے وقوف سمجھ رہے ہیں، ہم آپ کو پاگل سمجھ رہے ہیں، ہم آپ کو سفیر سمجھ رہے ہیں. بجائے اس کے کہ نبی ہاتھ اٹھاتے، نبی مقابلہ کرتے، نبی بد دعا کرتے، کچھ نہیں کیا، اتنا جواب دیا، لیس بی سفاہتن، میں پاگل نہیں ہوں، میں بے وقوف نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں اللہ کا فرشتہ دہ ایک نبی ہوں. کبھی یوں کہا کہ میری قوم میں تم سے کوئی ہدیہ نہیں مانگتا، میں تم سے ہدیہ نہیں مانگتا کہ تم میرا مکان بنا دو، تم میرا فلاں کام کر دو، میں تم سے کوئی ہدیہ نہیں مانگتا. میری ضرورت میرا اللہ پوری کرے گا، میرا کام صرف اتنا یہ ہے کہ تم میری بات مان لو. اور جس درد سے انبیاء کرام علیہ السلام تبلیغ فرماتے ہیں نا، خدا پاک کی قسم، ایسا درد تو کبھی ہمارے دلوں میں پیدا بھی نہیں ہوا. جو درد، جو غم، سورہ نوح کی تلاوت کرتے ہیں نا، سورہ نوح، ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب حالات آتے ہیں تو سورہ نوح پڑھو، مصائب آتے ہیں تو سورہ نوح پڑھو، پریشانی آتی ہے تو سورہ نوح پڑھو. کیوں سورہ نوح؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واقعہ اس میں بیان کیا گیا اور نوح پر جو مصائب اور پریشانی آئی. ہمارا حال یہ ہے کہ ایک مرتبہ غش کیا، دو مرتبہ کیا، تین مرتبہ کیا، ایک مرتبہ جا کر ان کو سمجھایا، دو مرتبہ جا کر سمجھایا، دس مرتبہ جا کر سمجھایا، آخر میں کہہ دیتے یہ ماننے والا نہیں ہے. ہمارا آخری جملہ دس مرتبہ کے بعد یہ ہوتا ہے یہ ماننے والا نہیں ہے، بس چھوڑ دو اس کو اس کے حال پر. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، 950 سال. اور کیسے بلایا؟ قرآن جو نقشہ کھینچ رہا ہے، قرآن کریم اس واقعے کو جو بیان کر رہا ہے، جب 950 سال کے بعد اب یقین ہو گیا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ محل لگ چکا ہے کفر کا، تب جا کر حضرت نے دعا فرمائی کہ اللہ ان کو ہلاک کر. قوم کا حال کیا تھا کہ جب اللہ نے یوں فرمایا کہ نوح تم ایک کشتی بناؤ، ایک ناؤ بناؤ، تو قوم مذاق کرتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ نوح پانی تو ہے نہیں، تیری کشتی ریت میں چلے گی. کیسا لگتا ہوگا جب نوح علیہ السلام کی مذاق کی جا رہی ہے، نبی کی مذاق، کیسا لگتا ہوگا؟ لیکن صابرانہ زندگی ہے، کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں. مفسرین نے کچھ روایات ایسی لکھی ہیں جو تفسیر میں ملتی ہے. ان روایتوں میں ایک روایت یہ لکھی ہے کہ حضرت نوح دن میں کشتی بناتے تھے، رات میں یہ لوگ اس میں بیت الخلا کرتے تھے. آپ بتائیں کہ نبی کے ساتھ کیسی توہین اور کیسا مذاق ہو رہا تھا. لیکن اب جو اللہ نے عذاب بھیجا اور وفار التنور، پانی زمین سے نکلنا شروع ہوا اور آسمان کو حکم دیا کہ تو بھی پانی برسا، اور کیا پانی کا برسنا تھا کہ پہاڑوں کے برابر سیلاب، کوئی معمولی سیلاب نہیں. یہاں ہمارے وہاں سیلاب آیا تو آپ نے نہیں دیکھا، چار پانچ سال پہلے کیا حال تھا، اس کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں. جہاں پہاڑوں سے موجیں ٹکرا رہی ہو، اور اب نوح کی کشتی چلی ہے اسی پانی کے اندر. تو اس واقعے کو قرآن جب نقل کر رہا ہے کہ حضرت نوح نے اپنی قوم کو کیسے سمجھایا، قال نوح رب لا تذر، اس سے پہلے فرمایا رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میرے رب میں نے ان کو رات میں بھی بلایا، میں نے ان کو دن میں بھی بلایا، میں نے ان کو رات میں بھی سمجھایا، میں نے ان کو دن میں بھی سمجھایا، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزیدہم دعائی الا فرارا، مگر یہ بھاگتے ہی رہے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ، میں جب ان کو دعوت دیتا تھا اور تیرے نام کے میں ان کے سامنے تذکرہ کرتا تھا، جعلوا أصابعهم في آذانهم، یوں ہاتھ ڈال دیتے تھے، میری باتیں نہیں سنتے تھے. فَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، پردے ڈال دیتے تھے، کپڑے ڈال دیتے تھے. وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور تکبر اور غرور کرتے ہوئے بھاگتے تھے اور کہتے تھے او ذلیل اور کمینے. اللہ اکبر. میں نے ابھی ایک جگہ بہت سارے علماء جمع ہوئے تھے اور مجھے بات کرنے کو کہا گیا، میں نے حضرات علماء کو یہی بات کہی، اگر کسی جگہ تمہاری توہین ہو رہی ہے تو نبی کی سنت زندہ ہو رہی ہے، انبیاء کے ساتھ یہی معاملات ہوئے. اور دین کا کام لے کر اٹھنے والا اور اس کی توہین نہ ہو، نہیں ہو سکتا، یہ جڑا ہوا ہے. جو دین کا کام لے کر اٹھے گا اس کی توہین ہوگی، یا تو اپنا ستائے گا یا پرایا ستائے گا، لیکن ستائے گا ضرور. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، ان کو ستایا گیا. میرے نبی علیہ السلام کا کیا معاملہ؟ ایک مرتبہ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک صاحب کھڑے ہوئے، ذوالخویصرہ اس کا نام تھا، اس نے کھڑے ہو کر یوں کہا، محمد تم انصاف نہیں کرتے اور تم میں تقوی نہیں ہے. اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت نے فرمایا اگر مجھ میں تقویٰ نہیں تو دنیا میں کس میں ہو سکتا ہے؟ میں انصاف نہ کروں تو دنیا کا کون آدمی انصاف کرے گا؟ خالد ابن ولید نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے ادرب حاد المنافق میں اس کی گردن مار دوں. حضرت نے فرمایا نہیں یہ نماز پڑھتا ہے اللہ یہ نماز پڑھتا ہے. تو خالد نے فرمایا کم من مسلم یصلی یا رسول اللہ وفی قلبہ لیس ایمان. اللہ کے حبیب کتنے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں دن میں ایمان نہیں ہوتا ہے ان کی. یہ تو ایسے کتنے ہیں جو ظاہر میں مسلی ہیں دل میں ایمان نہیں ہے ان کو. حضرت نے فرمایا بڑا عجیب چپتا ہوا جملہ. نبی نے فرمایا مجھے اندر کا دیکھنے نہیں بھیجا مجھے ظاہر کا دیکھنے بھیجا ہے. اس کے دل میں کیا ہے میں نہیں جانتا. یہ نماز پڑھتا ہے. آج ہمارے فتوے فوراً ذرا سا مسئلہ ہوتا ہے دل پر لگتے ہیں. یہ تو حاسد ہے یہ کینہ والا ہے اس کا دل اس سے بھرا ہوا ہے. ہمیں کسی کے دل پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں. اسی لیے مفتیوں کے اصول میں ہے کہ تمہارے سامنے جو الفاظ لکھے ہیں اسی پر جواب دے دو. چاہے تمہیں پورا واقعہ معلوم ہے کہ ان کا کیا کیا ہوا ہے اور پوچھنے والا باطل پر ہے اور جس کے خلاف پوچھ رہا ہے وہ حق پر ہے, لیکن جب پوچھنے والے نے پوچھا ہے تو تم الفاظ کے مکلف ہو واقعے کے مکلف نہیں ہو. تمہیں فتویٰ اس پر دینا ہے. آپ دیکھ لیجئے مفتیوں کے فتوے اسی پر ہوں گے. حالانکہ اس مفتی کو پورا واقعہ معلوم ہوگا کہ اس میں حق پر کون اس پر باطل پر کون. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ مول صاحب کو معلوم تھا پھر بھی یہ فتویٰ دیا. مول صاحب وہاں فتوے کے مکلف ہیں, مول صاحب تمہارے حالات کے مکلف نہیں ہیں. تو انبیاء کرام علیہ السلام کو جو ستایا گیا ہے تاریخ, اور اسی موقع پر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی. حضرت نے فرمایا مجھے ستا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں, میرے سامنے اسوہ اور نمونہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا. حضرت موسیٰ کو بھی ان کی قوم نے بہت ستایا تھا. اور اسی موقع پر آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. تم میرے نبی کو ایسے نہ ستاؤ جیسے موسیٰ کو ستایا گیا تھا. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں اے اللہ یہ کانوں میں انگلیاں ڈالتے رہے, پردے ڈالتے رہے, کپڑے ڈالتے رہے اور یہ میری باتوں کو نہیں سنتے تھے, غرور کرتے تھے. واستقبل استقبارا ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. میں نے علانیہ بھی بلایا, میں نے خفیہ بھی بلایا, میں نے مجموع میں بھی دعوتیں چلائی, میں نے انفرادی طور پر بھی ان کو جا کر ملا. ثم انی دعوت قومی لیلا و فرمایا میں ان کو ہر وقت بلاتا رہا. میں نے ان کو یہ بھی کہا ایک رب کو مان لو گے استغفروا ربکم انہ کان غفارا وہ تمہیں معاف کر دے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم انہارا. اللہ کی نعمتوں کو بیان کیا اے اللہ ایک بھی میری بات نہیں مانی, یہ جو ایمان لے آئے لے آئے, باقی قوم ایمان نہیں لے رہا ہے. اب بد دعا کر رہے ہیں نوح الرب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, ایک کو بھی نہ چھوڑ سب کو پکڑا. سارے 900 سال کے بعد ایک مرتبہ میں کہیں جانا ہوا تو جلسے میں میری بات تھی, ایک بڑے عالم کی دعا تھی بعد میں, تو عالم صاحب نے لمبی دعا کرائی تو ایک دوسرے مولوی صاحب بیٹھے تھے انہوں نے دعا کے بعد یوں کہا کہ یہ لمبی دعائیں جو ہے نا یہ جب سے تبلیغ جماعت چلی ہے تب سے آئی ہے. کھاتے کھاتے یہ بات کی انہوں نے, میں نے کہا نہیں غلط ہے, لمبی دعا تب سے نہیں آئی, لمبی دعا تو قرآن سے ثابت ہے. اور میں نے کہا دعا کا طرز ہی یہ ہونا چاہیے کہ دعا میں پہلے اپنی کارگزاری سنا کر اپنی عاجزی بتاؤ. حضرت نوح علیہ السلام اپنی کارگزاری سنا رہے ہیں اللہ کو, میں نے ان کو دن میں بلایا, میں نے ان کو رات میں بلایا, میں نے ان کے ساتھ ایسا کیا ایسا کیا. دنیا میں جب میں کسی کے پاس کچھ مانگنے جاؤں کچھ لینے جاؤں تو پہلے میں کارگزاری سناتا ہوں یا نہیں, میں ایسے پھنس گیا میرا یہ معاملہ ہوا, میرے پاس تو پیسے تھے میں نے صاحب کو قرضہ دیا میں پھنس گیا, میں ایسا پھنس چکا ہوں اب مجھے لوگوں کو جواب. جب ہی تو جا کر سامنے والا ہماری طرف متوجہ ہوگا جب دنیا میں مجھے اپنی ضرورت کے لیے اپنی کارگزاری کو بیان کر کے اپنی عاجزی بتانا ہے تو رب کریم کے سامنے بھی یہ کریں گے اللہ کی رحمتیں اتریں گی. ہماری دعا کا حال تو یہ ہے کہ جہاں بیٹھے کہ فوراً مانگنا شروع ہو اسی وقت اور مانگنے کے طرز بھی ہمارے بڑے عجیب ہیں. ہم نے اللہ سے نہ ہدایت مانگی نہ اللہ سے رحمت مانگی نہ اپنے اللہ سے سکون مانگا, اگر ہم نے مانگا تو سکون کو ختم کرنے والی دولت مانگی. دولت آتی ہے سکون ختم, اور دولت نہیں ہوتی ہے سکون رہتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دولت مانگنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ اس کے ساتھ سکون مانگو. اللہ تو ایسی دولت دینا جس میں سکون ہو, اور میری بے سکونی کو لے آوے ایسی دولت مجھے نہ دینا. تو ہماری دعاؤں کا حال بھی ہے. اور پھر ایک عجیب و غریب بات ہے, قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ شَرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ. اللہ کہتا ہے میں تمہاری خیر کی دعاؤں کو جتنے جلدی قبول کرتا ہوں اتنی شر کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. تم جو بد دعائیں کرتے ہو نا, اللہ کہتا ہے میں اتنا جلدی بد دعا قبول نہیں کرتا ہوں. کیوں؟ تم تو روزانہ بد دعائیں کرتے رہتے ہو لوگوں کے لیے, ذرا آرا پرا تو بد دعا, ذرا خلاف ہوا تو بد دعا اس کے خلاف. فرمایا میں تمہاری بد دعاؤں کو اگر ہر وقت قبول کرتا رہوں گا لَقُضِيَ الْأَمْر, تو یہ دنیا کب سے ختم ہو جائے گی. اس لیے میں خیر کی دعاؤں کو تو قبول کرتا ہوں, تمہاری شر کی دعائیں تمہاری بد دعائیں میں اتنی جلدی قبول نہیں کرتا ہوں. سمجھ میں بھی آئے؟ اللہ تعالیٰ بد دعائیں ہماری جلدی قبول نہیں کرتا. ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھی اور دعا کرتے ہیں اللہ امریکہ ظہر تک میں ہلاک ہو جانا چاہیے, اور ظہر کے بعد دعا ہوگی کہ عصر تک میں رسیا ہلاک ہو جائے, یعنی ہم ہی اکیلے رہ جائیں. تو اگر ہم اللہ کی مخلوق ہے تو وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میں تمہاری بد دعاؤں پر اس طرح کے فیصلے نہیں کیا کرتا ہوں, میرا اپنا ایک نظام ہے. اس رحمان کا نظام تو یہ ہے کہ 13 سال نبی پر ظلم ہوتا رہا لیکن ابو جہل کا 13 سال میں بال بھی بیکا نہیں ہوا. اس کا نظام ہے. اب کوئی وہاں یہ تو کہہ دے کہ رحمت والا نبی وہاں موجود ہے, ستایا جا رہا ہے اس کو, مارا جا رہا ہے اس کو, ترپایا جا رہا ہے اس کے خلاف, قتل کی سازشیں ہو رہی ہے اور اس کے خلاف طرح طرح کی سازشیں ہو رہی ہے, اور اللہ کی طرف سے کوئی, حتیٰ کہ ابو جہل کی دعا قرآن کریم نے نقل کی, فرمایا کہ اے اللہ اگر یہ محمد سچا ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش اتار, اگر یہ محمد سچا ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش اتار دے. کیوں نہیں اترتی ہے پتھروں کی بارش اگر محمد سچا ہے تو؟ دیکھیے آج باطل طاقتیں بھی یہی بول رہے ہیں نا, مسلمان اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب کیوں نہیں اتر رہا. یہی وہ بول ہیں جو ابو جہل کے بول تھے. قرآن نے اس کو قرآن کریم میں نقل کیا ہے. تو اللہ نے اس کا جواب دیا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, میرے محبوب تیرے ہوتے ہوئے میں عذاب نہیں اتار رہا ہوں, تیری وجہ سے نہیں اتار رہا ہوں, تیری رحمتوں کی وجہ سے. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, آپ اس میں موجود ہیں, اس سے نبی کا مقام بھی پتا چلتا ہے. اچھا جب نبی نہیں رہیں گے تو پھر دنیا میں حالات آ جائیں گے. ایک دوسری بات فرمائے آگے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, فرمایا اللہ اس وقت بھی عذاب نہیں اتارتا جب دنیا میں استغفار کرنے والے موجود ہوں. آج جو ہم دنیا میں ٹکے ہوئے ہیں نا, دنیا میں ٹھہرے ہوئے ہیں, یہ ان کچھ اللہ والوں کے استغفار کے نتیجے میں, جو استغفار کر رہے ہیں اللہ والے, جو رو رہے ہیں. میں نے آج ہی فجر کے بعد کی مجلس میں ایک بات کہی, میں نے کہا کہ دیکھیے ہمارے اعمال کی نحوست سے بھی عذاب آتا ہے, حالات آتے ہیں, اور ہمارے اطراف اور ہمارے برادر, ہمارے والدین, ہمارے اقارب یا ہمارے محلے والے اور بستی والوں کی بد اعمالیوں کے نتیجے میں بھی کبھی عذاب آتا ہے. قرآن اس کو بہت واضح طریق پر یوں کہتا ہے, کبھی تو یوں کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, یہ جو تم زمین پر یا سمندر میں جو تم حالات دیکھ رہے ہو یہ تمہارے ہاتھوں کے لائے ہوئے ہیں, اللہ کہہ رہا ہے, یعنی تمہارے گناہوں کی نحوست سے. اور کبھی اللہ قرآن کریم میں یوں کہہ رہا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, جو تمہارے ہاتھ کما رہے ہیں اسی کے نتیجے میں عذاب اتار رہا ہے, اللہ آگے کہتا ہے وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، میں بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، اگر سارے گناہوں پر پکڑ کر لوں تو تم میں سے ایک بھی جینے کا حقدار نہیں رہے گا، لیکن میں بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. تو جو کچھ آ رہا ہے وہ یا تو ہمارے گناہوں کی نحوست یا دوسروں کی نحوستیں، اس کی بنیاد پر حالات. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے اس پر ایک عجیب و غریب مثال دی اور ارشاد فرمایا، بہت پیاری مثال دے کر یوں فرمایا کہ دیکھو کبھی ماں وہ کھانا کھا لیتی ہے کہ جو کھانا بچے کے دودھ کے لیے مفید نہیں ہوتا، بچہ دودھ پی رہا ہے اور ماں کو کہا گیا تجھے یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا، اگر یہ کھائے گی تو دودھ کی وجہ سے بچے پر اثر پڑے گا. لیکن ماں جب بد پرہیزی کرتی ہے تو بچہ بیمار ہو جاتا ہے، جیسے جسمانی طور پر ماں کی بد پرہیزی سے بچے پر حالات آتے ہیں بیماریوں کے، روحانی طور پر ماں باپ کے گناہوں کے صدقے میں اولاد پر حالات آتے ہیں. قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بہت گہری بات فرمائی. تو کبھی ہمارے اپنے اعمال، کبھی ہمارے والدین کے اعمال، کبھی ہمارے بھائی بہنوں کے اعمال، کبھی ہمارے اطراف کے اعمال، کبھی ہمارے محلے کے اعمال، کبھی ہماری بستی کے اعمال، یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ کی طرف سے نحوستوں کو لانے والے. اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنی ذات کو بھی جہنم کے اور گناہوں سے بچاؤ اور گھر والوں کو بھی بچاؤ. تو اللہ نے ہمیں توبہ دی، توبہ ایک بہت عجیب و غریب توبہ. توبہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں توبہ کا کام یہ ہے، میں نے رمضان المبارک میں یہ بات کاپودرا خانقاہ میں بیان کی تھی اور حضرت مولانا نے کہا تھا مجھے کہ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ سنی. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس امت کو اللہ نے خاص طور پر دو چیزیں عطا فرمائی، ایک معدوم کو موجود کرتی ہے اور ایک موجود کو معدوم کرتی ہے. وہ دو چیزیں کون سی ہے؟ فرمایا ایک نیت اور ایک توبہ. ایک نیت اور ایک توبہ. نیت کیا ہے؟ فرمایا تم نے اچھے کام کا ارادہ کیا، ابھی وہ کام کیا نہیں، ابھی تو ارادہ کیا اور اللہ ایک ثواب لکھ دیتا ہے، ابھی کام وجود میں نہیں آیا اور ثواب وجود میں آ گیا. معدوم کو اللہ نے موجود کر دیا، جو کام نہیں کیا اس پر بھی ثواب دے دیا. اور ایک ہے توبہ. توبہ کا کام یہ ہے کہ جو موجود ہیں اس کو معدوم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. جب انسان توبہ کرتا ہے تو ڈھیر سارے گناہ جو وجود میں آئے تھے توبہ کے ذریعے سے اللہ اس کو صاف کر دیتا ہے. کیسے صاف کرتا ہے؟ حضرت گنگوہی نور اللہ برکتہ نے ایک عجیب و غریب بات لکھی، فرمایا تم بھی تو دنیا میں کسی چیز کو ختم کرتے ہو، مٹاتے ہو، تو تمہارے مٹانے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ ایک بات لکھی ہے اس پر تم نے لکیر کھینچ دی، بار بار لکیر کھینچو تاکہ پرا نہ جائے، مٹ گیا. لیکن اگر کوئی چیز لاؤ جس سے یہ اوپر کی لکیریں ختم ہو جائیں، جب لکیریں ختم ہوگی تو وہ نیچے کی چیز پھر ظاہر ہو جائے گی. فرمایا تمہارے مٹانے کے باوجود وہ چیز باقی رہتی ہے. اور بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ گناہ کو اس دفتر سے ایسے صاف کر دیتا ہے کہ لکھنے والے فرشتوں کو بھی خبر نہیں رہتی. اللہ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا ہی عجیب و غریب ہے، بڑا ہی عجیب و غریب ہے. بلکہ اس کائنات کے اندر اس رب کریم نے کائنات کا وجود ہی اپنی رحمت کی بنیاد پر دیا. اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا میں نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کیا، میں نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کیا. معلوم ہوتا ہے وہ تو رحمت اتارنے ہی والا ہے، رٹھنا تو ہماری طرف سے پایا گیا، ہم رٹھ گئے. کیسے رٹھے؟ بیماری آئی تو اللہ سے رٹھ گئے، کہاں کہاں بھیک مانگنے جا رہے ہیں کہ شفا دے دے. حالات آئے اللہ سے رٹھ گئے، مصیبتیں آئی اللہ سے رٹھ گئے. بیٹی کا مسئلہ ہوا، نکاح ہوا تھا ٹوٹ گیا، اللہ سے رٹھ گئے. رٹنا ہماری طرف سے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے. جب ہماری طرف سے ہیں تو اب ہم قدم اٹھائیں گے، وہ تو ادھر سے آ ہی رہا ہے، اللہ فوراً اپنی آغوش میں لے لے گا، ہمیں جانے میں دے رہے ہیں. اسی کو کہا گیا توبہ. انسان کو چاہیے کہ سچے دل سے توبہ کرے. آج ہی میں نے مجلس میں ایک بات کہی، میں نے کہا کہ اس وقت انسان صحابی نہیں بن سکتا لیکن جنید بغدادی ضرور بن سکتا ہے. صحابی نہیں بن سکتا اس لیے کہ صحابی اس کو کہتے ہیں جس کو نبی کی صحبت ملی ہو اور جب نبوت ہی ختم ہو گئی تو صحابی بننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا صحابی نہیں بن سکتا لیکن جنید بغدادی بن سکتا ہے معین الدین چشتی بن سکتا ہے نظام الدین اولیاء بن سکتا ہے مطلب ولایت آج بھی مل سکتی ہے شرط یہ ہے کہ انسان سچے دل سے توبہ کا اہتمام کرے اللہ کے فرائض کو پورا کرے اور مخلوق کے حقوق اور معاملات کو ادا کریں یہ مسئلہ بہت تیرا ہے جس میں ہم فسے ہیں نا یہ مسئلہ بہت تیرا ہے بہت تیرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا بتاؤ میری امت کا غریب کون صحابہ فرماتے لا دراہم ولا دنانر جس کے پاس پیسے نہ ہو وہ غریب ہے فرمایا نہیں میری امت کا غریب یہ نہیں فرمایا کون یا رسول اللہ کون امت کا غریب حضرت نے فرمایا جو نمازوں کا ڈھیر تہجد کا ڈھیر فرائض کا ڈھیر سنتوں کا ڈھیر حجوں کا ڈھیر عمروں کا ڈھیر روزوں کا ڈھیر زکوٰۃ کا ڈھیر عبادتوں کا ڈھیر لے کر کے آیا ہوگا لیکن لوگ آئیں گے اللہ ہمیں گالی دی تھی اس نے ہمیں ذلیل کیا تھا اس نے ہمیں قید خانے میں بٹھایا تھا اس نے ہمارے نام کے بے عزتیوں کے پمفلیٹ اس نے چھپوائے تھے میری بیٹی کے باپ میں اس نے بڑا رس لیا تھا سارے لوگ آتے جائیں گے اللہ اس کے ثواب سے اس کو دیتا جائے گا سب کا یہاں تک کہ اس کی عبادت 0% ہو جائے گی زیرو کچھ نہیں لیکن اب بھی لوگ آ رہے ہیں کہ اللہ ہمارا حق ہے ہماری غیبت کی تھی اس نے ہمارا حق ہے ہمارا مال کھایا ہے ہمارا مکان قبض کر لیا ہماری زمین قبض کر لی آتے جائیں گے اللہ کہے گا اب تو اس کے پاس کچھ نہیں رہا اچھا ایک کام کر تیرے گناہ جو ہیں وہ اس کے سر پر ڈال تو اب اس کے زنا اس کے سر پر جو نیکیوں کا ڈھیر لے کر آیا اس کے سر پر اس کے زنا جا رہے ہیں اس کی چوری جا رہی ہے اس کے گناہ جا رہے ہیں میرا نبی روتا ہوا یہ کہہ رہا ہے اس نیک آدمی نے کبھی زنا نہیں کیا ہوگا لیکن لوگوں کے حقوق تلفی کی بنیاد پر لوگوں کے زنا کو سر پر لے کر جہنم میں جائے گا لوگوں کی چوریوں کو سر پر لے کر جہنم میں جائے گا لوگوں کے گناہوں کو سر پر لے کر جہنم میں جائے گا حق تلفی معاملات کی بہت بڑا مسئلہ ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اللہ وسیع رحمت والا ہے وہ اپنے حقوق میں اتنا وسیع بنے گا کہ وہ معاف کر دے گا اپنے معاملات میں اپنی عبادتوں میں وہ معاف بھی کر سکتا ہے اس کے اپنے حق ہیں لیکن معاملات کے بعد میں بندے کا تعلق ہے اور جہاں بندے کا تعلق ہے بندہ بہت چھوٹے دل والا ہے یہ معاف کرنے والا نہیں ہے اور جب یہ معاف نہیں کرے گا اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بڑی عجیب و غریب ہے میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ ایک آدمی کو بلائے گا پوچھے گا عباد بتاؤ تمہارے اعمال وہ کہے گا اے اللہ کوئی رات نہیں چھوٹی کہ تہجد نہ پڑی ہو اللہ کہتا ہے میں اس کا سوال نہیں کرتا کہے گا میں نے بڑے عمرے کیے میں سوال نہیں کر رہا وہ کہے گا میری کوئی فرض نہیں چھوٹی میرا سوال اس وقت یہ نہیں ہے کوئی کہے گا میں نے زکوٰۃ میں کمی نہیں رکھی میرا سوال اس وقت یہ نہیں ہے ایک عورت کو اللہ بلائے گا بتاؤ اعمال وہ کہے گی کہ اللہ یہ مصلی ہے دیکھ لے میں نے اس پر کتنی نمازیں پڑھی میں اس سے متعلق نہیں پوچھ رہا ہوں اے اللہ میں نے فلاں فلاں کو یہ پیسے دیے تھے میں اس کا سوال نہیں کر رہا ہوں تو آخر سوال تیرا کیا ہے اللہ یوں کہے گا بتاؤ مرد کو کہا جائے گا تیری بیوی کے حق پورے کیے تھے یا نہیں میرا سوال یہ ہے تیری بیوی کے حق پورے کیے تھے یا نہیں اور بیوی کو پوچھا جائے گا تیرے شوہر کے حق پورے کیے تھے یا نہیں اور اسی حقوق کی حق تلفی پر جہنم بھرتی ہوئی نظر آئے گی میرا نبی انہی باتوں کو بیان کر کے رو رہا ہے میرے بھائیو سب سے بڑی چیز معاملات کی ہے اور معاملات کی توبہ کیا ہے معاملات کی توبہ یہ ہے کہ جن سے ہمارے معاملات ہوئے ان سے معافی مانگ لو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری شریف میں ایک عجیب و غریب بات قائم فرمایا حضرت فرماتے ہیں کہ جب تم معاملات کی معافی مانگنے جاؤ تو ان کو اس معاملے کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے تم کو یہ کہا تھا اور یہ کہا تھا اور یہ غیبت کر لی تھی اور یہ کہا اس طرح تذکرے مت کرو اس لیے کہ اگر تم کھولنے جاؤ گے تو اس کا دل اور دکھے گا ایسے معاملات نہ بولو بس مغموم الفاظ میں، چھپے الفاظ میں اس کو یوں کہہ دو، بھائی مجھ سے کوئی قصور ہوا ہو تو معاف کر دیجئے، اگر اس چھپے الفاظ میں بھی معافی مانگ لی اور اس نے کہہ دیا کہ جاؤ معاف ہیں، اللہ کے گھر تک یہ معافی ہو جائے گی. تو میرے بھائیو، توبہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اسی مناسبت سے میں نے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. توبہ نصوحا کس کو کہتے ہیں؟ سچے دل سے توبہ. یہ نہیں کہ ابھی تو ہم توبہ کریں اور دل میں ارادہ ہو گناہ کا، اس کو توبہ نصوحا نہیں کہتے. سچے دل سے توبہ کریں. اور پھر توبہ نصوحا کے ساتھ میرے نبی علیہ السلام کا حال کیا تھا، جن کا کوئی گناہ نہیں، جو معصوم ہے، کوئی گناہ نہیں، لیکن وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ اپنے رب سے توبہ کرتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتے. دوسری روایت میں آیا میں 70 مرتبہ اپنے رب سے توبہ کرتا ہوں جس کا گناہ نہیں اور وہ اتنی توبہ کر رہا ہو. ہمیں تو اور بھی اللہ کے سامنے سچے دل سے رونے کی، آنسو بہانے کی. اور قرآن عجیب کہہ رہا ہے، فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کس کو کہہ رہا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ تہجد گزار کو، روزے والوں کو، عمرے والوں کو، حج والوں کو؟ نہ ان میں سے کسی کو نہیں کہہ رہا ہے. کن کو کہہ رہا ہے؟ اسرفوا علی انفسہم، ان کو کہہ رہا ہے جنہوں نے گناہوں کے ڈھیر لگا رکھے ہیں. اللہ ان کو کہہ رہا ہے اے شرابی، اے جھگاری، اے غلط کام کرنے والوں، اے گناہوں کے انبار لگانے والوں، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. تو ایک مرتبہ آنسو بہا دے، میرے دریائے سمندر کی رحمت جو ہے وہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گی. اسی لیے حدیث شریف کا ایک عجیب و غریب مضمون ہے، بندہ پوری زندگی عیاشیوں میں گزارتا ہے. بیہقی شریف کی روایت ہے، عیاشیوں میں گزارتا ہے. بچہ تھا تو بچپن کھیل میں گزرا، جوان ہوا تو جوانی عیاشیوں میں، اور پھر کماتا ہوا تو سورسز بہت ہو گئے. اتنے سورسز کہ اولاد کما کر دے رہی ہے، خود اس کا کاروبار ہے، فلاں ہے فلاں، سورسز بہت ہو گئے. تو دولت نے اس کو اور زیادہ غرور میں ڈال دیا اور تکبر میں ڈال دیا، اور یہ کہنے لگا یہ مسجدوں سے کیا ہوتا ہے، یہ نمازوں سے کیا ہوتا ہے، ارے یہ خالی وظیفہ پڑھتے رہتے ہیں، وظیفوں سے کیا ہوتا ہے، یہ سجدوں میں اپنا سر رگڑتے رہتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، یہ جماعتوں میں وقت فاضل بیکار کرتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے. یہ سب کو حقیر سمجھنے لگا، ذلیل سمجھنے لگا، چونکہ دنیا کے سورسز بہت تھے. اس نے اس کو غرور میں ڈالا، نشے میں ڈالا، اتراتا رہا اتراتا رہا. لیکن اتراحت کب تک؟ سورہ یوسف کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ 30 سال تک انسان بڑھتا ہے، اور 30 سے 40 سال کی جو عمر ہے وہ استھیر ہے، یعنی اس میں بڑھنا نہیں ہوتا ہے، وہ برابر رہتا ہے، اور 40 سال کے بعد ڈھلوان شروع ہوتا ہے. جیسے ہی 40 سال کے بعد اب ڈھلوان شروع ہوا، بیماریوں کے آغاز ہوا، بیماریوں کی ابتدا ہوئی، آہستہ آہستہ بیماریاں گھر کرنے لگی، 50 پر پہنچا، 52 پر پہنچا، 55 پر پہنچا، 60 پر پہنچا، اب بیماریاں گھر کرنے لگی. ادھر حال یہ ہوا کہ جو دوست و احباب تھے وہ بھی ٹوٹنے لگے، رشتہ دار بھی ٹوٹنے لگے، اولادوں نے بھی سیپریٹ ہو کر کے ماں باپ کا ساتھ چھوڑ دیا. یہ تنے تنہا بیماریوں میں گھیرا ہوا ہے، لکوا ہو گیا، فالج ہو گیا، چمڑیاں نلکیاں پڑ گئی، حالات پہ حالات میں پڑا ہوا ہے. اور ایسے حالات میں میرا رب کا جملہ میں نقل کر رہا، یہ میں نے حدیث کا ترجمہ کیا. اس کے بعد اخیر میں میرا رب کہتا ہے حدیث قدسی میں، اللہ کہتے ہیں ان تمام حالات میں یہ 65 سال کا باغی غدار میرے مقابلے میں تکبر کرنے والا، میرے قرآن کی برائیاں کرنے والا، یہ اس عمر میں فالج کی حالت میں، لکوے کی حالت میں ایک مرتبہ کہتا ہے آنسو بہا کر اللہ مجھے معاف کر دے. تو اللہ کہتا ہے انی انتظرت ھذا الیوم یا عبدی، اے میرے بندے میں اسی دن کے انتظار میں تھا کہ تو کب آئے اور میں تجھے معاف کر دوں. یہ ہے اس رب کی رحمت، یہ ہے اس رب کی رحمت. وہ تانا نہیں دیتا کہ اب تو فالج ہو گیا اس لیے آیا، لکوا ہو گیا. یہاں تو ہم تانے بھی دیتے ہیں کہ ضرورت پڑی اس لیے فون کیا ہے مجھے، ورنہ تو فون نہیں کرتا مجھے. دنیا کا انسان تانے دیتا ہے، میرا رب تانا نہیں دیتا. وہ اوپر سے کہتا ہے، ایک روایت تو دلوں کو ہلانے والی، ایسی عجیب، فرمایا دنیا میں کوئی آدمی کسی سے معافی مانگنے جاتا ہے سامنے والا کبھی استقبال نہیں کرتا لیکن اللہ کہتا ہے میرا بندہ جب گناہ کر کے میری طرف معافی مانگنے چلتا ہے فرمایا انی استقبلتو میں آگے بڑھ کر میرے اس گنہگار توبہ کرنے والے کا استغفار کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں دیکھئے کون ہیں جو استقبال ہماری کسی سے بگڑی ہو اور ہم ان کو ذرا فون کریں کہ میں آ رہا ہوں معافی مانگنے کے لیے تو وہ دروازہ بند کر دیتا ہے اور اگر دروازہ کھولتا بھی ہے تو پہلے دس سناتا ہے پھر معاف کرتا ہے رب کا یہ حال نہیں ہے اللہ کہتا ہے میں تو انتظار میں رہتا ہوں تو کب آئے اور میں تجھے معاف کر دوں اسی مناسبت سے میں نے یہ آیت پڑھی کہ ہم بہت گناہوں میں ڈوب چکے ہیں ہمیں چاہیے کہ اللہ سے سچی توبہ کریں عبادت چھوٹی ہے بہت آسان طریقہ ہے آہستہ آہستہ اپنی نمازوں کو قضاء عمری کی نیت سے پڑھتے رہیں روزہ آہستہ آہستہ رکھتے رہیں جو رہ جائے اللہ سے کہہ دے اللہ مجھے جتنا ہوا میں نے ادا کر لیا جو بھول گیا تو مجھے معاف کر دے معاملات ہیں تو اگر پیسوں کا مسئلہ ہے کوشش کرو کہ ادا ہو جائے اللہ کہتا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے کہ میرا بندہ قرض لیتا ہے دینے کی نیت پر تو اللہ زندگی میں مرنے سے پہلے دلاتا ہے بخاری شریف میں اور اگر نہ دینے کی نیت پر لیتا ہے تو پھر اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ مال اب اس کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا تو آہستہ آہستہ ہم اس کو ادا کرنے والے بنیں اور جو کچھ جس کے متعلق ہم سے قصور ہوئے ہم اجمالی معافی مانگ لیں کھل کر کے نہیں بھئی کہا سنا ہمیں معاف کر دینا ہمارے اقابر جب جدا ہوتے تھے ایک دوسرے سے تو یوں کہتے ہیں بھئی کہا سنا معاف کیجئے یہ اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ دو دن ساتھ رہے کوئی بات ہو گئی ہو تو کہا سنا معاف کیجئے اللہ ہم سب کو اپنی زندگیوں کو مرنے سے پہلے صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتہ یا رحمت